أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم.
جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا, آج انشاءاللہ تعالی ہم تراویح میں سورہ اعراف کے 17 رکوع سنیں گے اور پھر انشاءاللہ پوری سورہ انفال. سورہ اعراف اور سورہ انعام کے بارے میں میں ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ سورہ انعام میں التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی اور نصیحت اور دعوت, اور سورہ اعراف میں التذکیر بایام اللہ, اللہ کے دنوں کے حوالے سے نصیحت اور موعظت, اور اس سے مراد ہے اللہ کے وہ دن کہ جن میں قوموں کے بارے میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے, بڑی بڑی قوموں کو ملیا میٹ کیا گیا اور بالکل نسیم منسیہ کر دیا گیا, وہ ایام اللہ. ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ دو اصطلاحات علیحدہ علیحدہ ہیں, ایک ہے قصص الانبیاء یا قصص النبیین اور دوسرے ہے انباء الرسل, ان کے مابین ایک فرق ہے. قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر آتا ہے اور عام طور پر ان کا ذکر آتا ہے ان کے جو ذاتی اوصاف اور ان کی سیرت و کردار کی بلندی, صبر و ثبات, استقامت, اور اللہ تعالی کے لیے ان میں محبت اور انابت کا جو رخ ہے, یعنی ان کی ذاتی شخصیتوں اور کردار کے حوالے سے ان کا ذکر. اور انباء الرسل جو ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اللہ کے اولو العزم پیغمبر, اللہ کے رسول کے جو قوموں کی طرف بھیجے گئے اور قوموں نے ان کی دعوت سے اور تبلیغ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ان پر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو یہ ہے نبأ المرسلین, جیسے کہ سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ جَاءَكَ نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ, اے نبی آپ کے پاس تو نبیوں رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. سورہ ہود میں بھی یہ اصطلاح آئے گی انباء الرسل, یہ رسولوں کی اہم خبریں ہیں. اور قصص النبیین میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے, مشہور و معروف ہے, کسی قوم کے اوپر عذاب کا کوئی سوال نہیں, اپنی ذات میں سیرت و کردار میں وہ ایک نہایت بلند مرتبہ انسان تھے, لیکن یہ کہ کسی قوم کی طرف تعین کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہو, انہوں نے وہاں دعوت دی ہو, قوم نے اگر انکار کیا ہو تو ان پر عذاب آیا ہو, اس کا کوئی سلسلہ آپ کو پوری سورہ یوسف کے اندر نہیں ملتا. کچھ یہی معاملہ حضرت ابراہیم کا بھی ہے, اگرچہ وہ چوٹی کے انبیاء میں سے ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں دسیوں نہیں بلکہ بیسیوں مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے, لیکن کہیں بھی اس اعتبار سے نہیں آیا کہ ان کی قوم نے اگر ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اس پر کوئی عذاب آیا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا اور ان کے ساتھ اکثر و بیشتر انبیاء کرام, اسحاق اور یعقوب اور یوسف, یہ سب لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. اور یہاں آپ دیکھیں گے 6 رسولوں کا ذکر انباء الرسل کے حوالے سے آئے گا قرآن مجید میں, اس سورہ اعراف میں بھی آ رہا ہے, پھر سورہ یونس میں آپ دیکھیں گے, سورہ ہود میں دیکھیں گے, پھر سورہ شعراء میں, سورہ مومنون میں, یہ متعدد مکی صورتوں میں ذکر آتا ہے. وہ یہی 6 رسول ہیں, حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب, حضرت موسیٰ, ان 6 کا ذکر ہے. تو یہاں بھی اصل میں سورہ اعراف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی 6 انبیاء رسولوں کا ذکر آ رہا ہے, ان کی قوموں کے سامنے جو دعوت آئی اور پھر انہوں نے رد کیا اور اس کے پاداش میں وہ ملیا میٹ کر دی گئیں, ان کی جڑ کاٹ دی گئی. چنانچہ 8 رکوع میں تو ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا, جو آیات میں نے ابھی پڑھی کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف, تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, مجھے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, مجھے تمہارے بارے میں شدید اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑا عذاب تمہیں آ کر نہ دبوچ لے. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين, ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح, ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ تم کس گمراہی میں آ گئے ہو, یا یوں کہیے کہ سٹھیا گئے ہو، تمہاری عقل جو ہے وہ کہیں غیر متوازن ہو گئی ہے. قال یا قوم لیس بی ضلالت، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کوئی نہ میں سٹھیا گیا ہوں نہ میری عقل جو ہے الٹ گئی ہے. ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہارے لیے انتہائی خیر خواہ ہوں. وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. لیکن حال کیا ہوا کہ اس قوم نے فقط زبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ان لوگوں نے انکار کیا، تکذیب کی، تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا ایک کشتی میں. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین، اور ہم نے ان کی قوم کو جنہوں نے تکذیب کی تھی اللہ کی آیات کی غرق کر دیا، یقیناً وہ قوم جو ہے وہ اندھی قوم تھی. اب پھر نویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور آپ دیکھیں گے وہی چیز تکرار کے ساتھ آئے گی. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے بعد یہاں لفظ آئے گا آپ کو کہ قوم نے کہا، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ. سَفَاهَةً بھی کہتے، سفی کہتے ہیں بے وقوف کو، کہ معلوم ہوتا ہے ہود تمہاری عقل ماری گئی ہے اور تمہارے ہمارا خیال ہے کہ تم حماقت میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ قال یا قوم لیس بی سفاہت ولکن رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے لوگوں، مجھ پر کوئی حماقت کا حملہ نہیں ہو گیا ہے، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا میں پیغامبر ہوں. میں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. لیکن یہ ہے کہ یہی معاملہ ان کی قوم کا ہوا، انہوں نے بھی رد کیا اور ان پر بھی عذاب الہی نازل ہوا. پھر دسویں رکوع میں ذکر ہے وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. پھر وہی، یعنی سمجھیے کہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تو معلوم ہوا کہ اس معاملے میں بالکل وہی واقعات اسی طرح تکرار ان کی ہو رہی ہے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی بات تمہارے پاس آ گئی ہے. اور وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا تھا اونٹنی کا، اس کا ذکر ہوا، لیکن یہ کہ انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی اور ان پر بھی اسی طریقے سے عذاب نازل ہوا. اسی دسویں رکوع میں حضرت لوط کا بھی ذکر آ جائے گا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، کیونکہ میں نے تمہید میں عرض کیا ہے حضرت ابراہیم کو گویا کہ اس ذکر سے نکال کر علیحدہ کر کے ان کو تو سورہ انعام میں لے آئے دوسرے انبیاء کے ذکر کے ساتھ، اور یہاں پر جو ہے تین رسول تو وہ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، یہ تینوں حضرت ابراہیم سے پہلے کے زمانے کے ہیں. ان تینوں کا قرآن مجید میں جہاں ذکر آیا ہے تو ان کے ساتھ صرف شرک کا معاملہ ہے، کہ ان کی قوموں میں کوئی اور خرابی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نہیں ہوئی تھی. تہذیب اور تمدن جو ہے انسانی، وہ ابھی اتنی ابتدائی سٹیجز میں تھے کہ اس میں کوئی اور خرابیاں، کوئی اور پیچیدگیاں نہیں ہوئی تھیں، بلکہ عام فطرت کے مطابق انسانی زندگی کا معمول جو ہے وہ جاری تھا. البتہ یہ کہ شرک ان کے ہاں پیدا ہو گیا تھا. تو حضرت نوح کا ذکر آئے گا تو اس میں ذکر آئے گا صرف شرک کا، حضرت ہود کی قوم کا ذکر آئے گا تو بھی شرک، اور حضرت صالح کی قوم کا ذکر آئے گا تو بھی محض شرک. لیکن تین رسول جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بعد کے ہیں، ان میں سے اولا حضرت لوط، اگرچہ وہ کانٹمپرری ہے، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کی کسی قوم پر عذاب کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، جبکہ ان کو جن کی طرف بھیجا گیا تھا، یہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں، ان پر عذاب الہی جو ہے وہ نازل ہوا. لیکن یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو تین اقوام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سیکشوئل پرورشن، جنسی آوارگی، بلکہ بے راہ روی، کہ جو فطرت کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے وہ غیر فطری عمل شروع کیا اور اس میں اس انتہا کو بڑھ گئے، یعنی ان کی بے شرمی بے حیائی میں نے سمجھتا کہ دنیا میں شاید کبھی دوبارہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے اس قوم کا، کہ وہ اس عمل کا ارتکاب کھلے بندوں، کھلے عام کرتے تھے، مجلسوں میں کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں بھی ان کے ہاں کوئی مقابلے ہوتے ہوں اور یہ چیز جو ہے ان کے نیشنل سپورٹ کی شکل اختیار کر گئی ہو، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ تم ہو وہ لوگ کہ تم اس کو کرتے ہو، فی نادی کو ملمن کر، تم اپنی مجلسوں کے اندر یہ کام کرتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گندگی تھی کہ جو قوم لوط کے اندر آئی، اس قوم کی طرف کے جس میں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے. حضرت شعیب جس قوم کی طرف بھیجے گئے، مدین کی قوم، ان میں آئے تھے اکنامک معاملات کے اندر، یہ جو ناپ تول میں کمی کرنا اور زیادتی کرنا اور لوگوں کے مال مار لینا، رہزنی کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ یعنی اقتصادی معاملات کے اندر بے راہ روی وہ اس قوم میں آئی. اور تیسری قوم جو ہے وہ آل فرعون، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے. یہاں یوں سمجھیے کہ وہ سیاسی اعتبار سے اختلال پیدا ہوا اور ایک قوم نے دوسری قوم کے اوپر اس طرح دباؤ ڈالا اور اسے اپنا غلام بنایا. تو یہ تین اقوام کے سلسلے میں ذکر آتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر میں یہاں آیا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط کو کہ جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم سے اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو کہ تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا. اور پھر جس شان سے انہوں نے ارتکاب کیا اس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اس لیے کہ تو بار بار آئے گا قرآن مجید میں، مکی صورتوں میں اقوام کا تذکرہ آئے گا. اس کے بعد گیارہویں رکوع میں الی مدین اخاہم شعیبا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری قد جاءتکم بینۃ من ربکم. اب یہاں پر ان کی اس بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، پیمانے پورے کرو، میزان جو ہے صحیح تولو، اور لوگوں کو ان کے مالوں سے محروم نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. رہزنی اور ڈاکے ڈالنا یہ بھی ان لوگوں کے معمولات میں تھا. تو یہ ذکر جو ہے قال الملأ الذین استکبروا، یہاں سے اب یہ نواں پارا شروع ہو رہا ہے کہ حضرت شعیب کی قوم کے سرداروں نے کہا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ہم اپنی بستیوں سے تمہیں نکال باہر کریں گے. بلکہ یہ یاد کیجئے، میں بھول گیا بتانا آپ کو کہ حضرت لوط علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے یہی کہا کہ ما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، لوگوں نے کہا نکالو باہر یہ لوط کو اور ان کے ساتھ جو بھی ہیں، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ بڑے اخلاق والے ہیں، جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فحاشی اختیار کر لی ہے اور ہم نے فوش کام کیا ہے، تو ان پاک لوگوں کو ہم ناپاکوں میں رہنے کا کیا کام، انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کرو. یہ تھا رد عمل اس قوم کا اس ناصحانہ اور خیر خواہانہ دعوت کے جواب میں کہ جو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی. اسی طرح حضرت شعیب کو ان کی قوم نے جو دھمکی دی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم پلٹ کر ہماری ہی ملت اور ہمارے ہی دین میں واپس آ جاؤ جو ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں، اور ورنہ پھر ہم تمہیں نکال باہر کریں گے. قالوا اولو کنا کارہین، ان کا تو کیا ہم خواہ ہمیں پسند نہ ہو وہ طریقہ پھر بھی ہم اسے اختیار کر لیں. بہرحال حضرت شعیب کی قوم نے بھی ان کی بات کا رد کیا، انکار کیا، اور وہ قوم بھی تباہ و برباد کر دی گئی. اس کے بعد بارہویں رکوع میں وہ قانون جو اس سے پہلے ہم سورہ انعام میں کل پڑھ چکے ہیں دوبارہ دہرایا گیا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ ما ارسلنا من قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون، ہم نے جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا ہے تو ہم نے اس قوم کو ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، ہلایا ہے، کوئی فاقہ، فقر و فاقہ، کہیں کوئی قحط ہو گیا، کہیں کوئی اور کسی طرح کی سماوی آفت جو ہے وہ آ گئی، اور یہ سب اس لیے ہوتا تھا کہ وہ ذرا جاگیں، ہوش میں آئے. اس لیے کہ انسان جب عافیت میں ہوتا ہے، آرام و آسائش میں ہوتا ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کا کسی بات کی طرف، خیر کی دعوت کی طرف متوجہ ہونا آسان کام نہیں ہوتا. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتے تھے کسی قوم کی طرف، تو ساتھ ہی اس قوم کو ذرا جھنجھوڑنے کے انداز میں کہ جاگے، ہوش میں آئے، کسی اس طرح کی تکلیف میں بھی مبتلا کرتے تھے. تو ما ارسلنا من قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، اس کے بعد بھی جب وہ قوم جو ہے ہوش میں نہیں آتی تھی، نہیں جاگتی تھی، تو پھر ہم ان برائیوں کی جگہ پر ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتے تھے. وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں تفصیل سے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شے، اپنی نعمتوں کے تمام دروازے ان پر کھول دیتے تھے کہ اب چاہے خوب مست ہو جائیں گے، اچھی طریقے سے انٹا غفیل ہو جائیں، بالکل ہی حقائق سے آنکھیں بند کر لیں. حتی عفوا وقالوا قد مس آبان الضراء والسراء فاغذناهم بغتتا، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ تنگی اور کشادگی تو آتی ہی رہتی ہے، ہمارے آبا و اجداد پر بھی اس طرح آتی رہتی تھی، تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. فاغذناه بغتتا وهم لا يشعرون، اور پھر ہم ان کو پکڑتے تھے اچانک اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ عذاب الہی جو ہے وہ کدھر سے آ جائے گا اور ہم کہاں سے پکڑے جائیں گے. تو یہ ہے اصل میں اللہ کا وہ قانون کہ اس قانون کی گرفت میں کبھی اگر کوئی قوم آ گئی ہو تو وہ تو یہ سمجھ رہی ہوگی کہ اب ہم پر تو دروازے اللہ کی رحمت کے کھل گئے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں، عیش ہے، آرام ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسی دراز کرتا ہے تاکہ پھر انہیں پکڑے اور اچانک پکڑے. تو 12:15 رکوع تک انشاءاللہ تعالیٰ، 12:30 رکوع تک ہم ان پہلے 4 رکعتوں میں پہنچیں گے. تو آج اسی پر اکتفا کیجیے، اس کے بعد ہمارے پاس آگے کے لیے بھی کچھ وقت جو ہے وہ رہ جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے 5.5 رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے. اب تقریباً 6.5 رکوع آ رہے ہیں جو ہمیں اگلی 4 رکعتوں میں سننے ہیں، جن میں نہایت تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. یہ جو میں نے تقابل کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 5.5 رکوعوں میں ذکر ہوا ہے 5 رسولوں کا اور 6.5 رکوعوں میں ذکر مکمل ہوگا 1 رسول کا، تو اسے ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت اور حیات طیبہ کا ذکر جو ہے یوں سمجھیے کہ اس کے ہر صفحے پر موجود ہے. ایک اعتبار سے قرآن مجید سیرت النبی ہے کہ اگر واقعاتی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کو مرتب کر دیا جائے تو وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے گی. لیکن حضور کے بعد سب سے زیادہ تفصیلی ذکر جو ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے. چنانچہ مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے قصص الانبیاء، قصص القرآن، اس میں انہوں نے آیات کی تعداد بھی گن کر بتا دی ہے کہ ہر رسول کے ذکر میں کتنی آیات قرآن مجید کی ہیں. تو 555 آیات ہیں قرآن مجید کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہیں، اور 6,500 کل تعداد ہے آیات قرآنیہ کی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ 1/13 قرآن جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں قریب ترین آنے والے رسول حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ پہلے رسول ہیں جو صاحب شریعت ہیں. آپ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے انہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہ کوئی صحیفہ انہیں دیا گیا تھا، لیکن اس صحیفے کا دنیا میں کہیں وجود نہیں. لیکن پہلی کتاب جس کو کہ باقاعدہ کتاب کہا جائے، پہلی کتاب تورات ہے کہ جو نازل ہوئی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. پہلی شریعت وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے. اس سے پہلے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت ابراہیم سے پہلے تو تہذیب و تمدن ابھی بہت ہی سادہ تھا، کوئی ایسی پیچیدگیاں، کوئی ایسے معاملات تھے ہی نہیں کہ جس کے لیے کسی قانون اور ضابطے کی ضرورت ہو. اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں آئلی نظام میں، اقتصادی نظام میں، سیاسی نظام میں، کہ اب ضرورت پیش آئی کہ ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک مکمل شریعت جو ہے جو دی جائے. تو وہ پہلی شریعت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. پھر پہلے صاحب امت رسول یہی ہے کہ جن کی امت جو ہے 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہی ہے جس پر کہ ہمیں ابھی 1400 برس ہوئے، اس لیے کہ حضرت مسیح سے 1300 سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی ہے. اور حضرت مسیح بھی اصل میں جو سلسلہ انبیاء و رسل ہے بنی اسرائیل کے، اسی کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. تو 600 برس اس کے بعد بھی ایڈ کیے جائیں قرآن مجید کے نزول سے پہلے جو ہے، تو 2000 برس تک مسلمان امت کی حیثیت اس دنیا میں رہی ہے بنی اسرائیل کو. تو معلوم یہ ہوا کہ اس اعتبار سے اہمیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آیا ہے. خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں اس لیے بھی تفصیل سے ذکر آ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کیونکہ یہ سورتیں جو ہیں یہ ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئیں، لہذا ہجرت کے بعد اب چونکہ سابقہ پیش آنے والا تھا بنی اسرائیل سے براہ راست، کیونکہ مدینے میں تو بنی اسرائیل کے یہود کے 3 بڑے طاقتور قبیلے آباد تھے، لہذا تفصیلی احکام، تفصیلی حالات حضرت موسیٰ کے اب ان صورتوں میں بیان کیے جا رہے ہیں. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں تقریباً یہ تمام واقعات، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے، جس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے تو تقدیم مقدم ہے یہ سورت نزول کے اعتبار سے. اس میں گویا کہ پہلی مرتبہ اس امت کے حالات، حضرت موسیٰ کے ذاتی حالات تو آپ کو سورہ طہٰ میں ملیں گے، سورہ قصص میں ملیں گے، سورہ شعراء میں ملیں گے، ان کا بچپن، ان کا وہ پھر جو ابتدائی دور ہے ان کے دعوت کا جو مصر میں انہوں نے دی، لیکن ایک امت کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی تشکیل جو ہوئی اس کے حالات جو ہے وہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ آراف میں آ رہے ہیں ان 6.5 رکوعوں میں. چنانچہ یہ 13 رکوع کے تقریباً وسط سے آج اب ہم شروع کریں گے. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے ان آیات الہیہ کا انکار کیا، ان پر ظلم کیا. تو جان لو، دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ان مفسدوں کا. اب اس کے بعد جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات تفصیلاً آ رہے ہیں ان کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہیں کچھ بھی مناسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور سورہ بقرہ میں یہ چیزیں پہلے بیان بھی ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ آپ ان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات ساتھ کے ساتھ سمجھتے چلے جائیں گے. وہ واقعہ یہاں تفصیل سے بیان ہو رہا ہے کہ جب مقابلہ ہوا ہے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کا جادوگروں کے ساتھ، اور جب جادوگروں پر حقیقت منکشف ہوئی وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ، تو وہ جادوگر جو ہیں وہ ایک دم سجدے میں گر گئے، بلکہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے انہیں کسی نے پکڑ کر گرا دیا ہو، اس لیے کہ یہ فعل مجہول ہے. اُلْقِيَ، گرا دیے گئے وہ جادوگر سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم تو ایمان لائے تمام جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون، یعنی اس پر کہ جس پر ایمان رکھتے ہیں موسیٰ اور ہارون. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، اب یہ فرعون کا وہ انداز ہے، بڑا شاطرانہ انداز، تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ابھی ہماری جو ہے بادشاہ کی طرف سے اجازت لیے بغیر تم ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، بڑے شاطرانہ انداز میں کہا اب میں سمجھ گیا اصل میں تو یہ تمہاری سازش ہے، تم موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ سارا مقابلہ جو تم نے کیا یہ تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں نوری کشتی، نورا کشتی جس کو کہا جاتا ہے. تو فرعون نے فوراً وہ الزام لگایا میں سمجھ گیا ہوں یہ تمہاری نورا کشتی تھی، اصل میں تم جو ہے سازش کے اندر شریک ہو موسیٰ کے ساتھ. فسوف تعلمون، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اصل بات کیا ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مقابل سے کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں سولی دوں گا. قالوا انا الى ربنا منقلبون، یہ ہے ایمان کی وہ حلاوت کہ انہیں چونکہ وہ اصل ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کی دھمکی کی، انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاتنا، اور ہم سے تو کس بات کا انتقام لے رہا ہے، ہمارا جرم یہی ہے کہ جب ہمارے رب کی آیات اور نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں، ہم پر منکشف ہو گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے. پھر انہوں نے دعا کی، یہ کلمات خاص طور پر ہر شخص ہم میں سے یاد کرے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار اب ہم پر صبر اڈھیل دے، صبر ہمیں عطا فرما، وافر مقدار میں ہمیں صبر نصیب فرما، جو بھی سختیاں آئیں اب ہم انہیں جھیل سکیں اور پامردی کے ساتھ ثبات و استقلال کے ساتھ برداشت کر سکیں، اور ہمیں موت دی جو اب اسلام ہی کی حالت میں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تشدد سے گھبرا کر ہم اسلام سے واپس پھر جائیں. اس کے بعد پھر فرعون نے تشدد زیادہ کر دیا بنی اسرائیل پر، اور قوم نے یہ کہا کہ موسیٰ ہم پر تو تم سے پہلے بھی سختی تھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی سختیوں میں اضافہ ہی ہوا ہے. بنی اسرائیل چونکہ من حیث القوم بڑے ہی ناشکرے لوگ تھے، تو انہوں نے گویا کہ شکوے کے انداز میں جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ کے یہ الفاظ جو نقل ہوئے وہ بھی بہت توجہ کے قابل ہیں. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تلقین کی کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. والعاقبت للمتقین، البتہ یہ کہ عاقبت جو ہے آخرت کا گھر وہ بہرحال متقین کے لیے ہی ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. قالوا اوزینا من قبل ان تاتینا، انہوں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی مصیبتیں دی جا رہی تھی آپ کے آنے سے. ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی مصیبتیں ہم پر ہیں. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ نے کہا ہو سکتا ہے، کوئی عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. ويستخلفكم في الارض، اور زمین میں تمہیں غلبہ عطا کرے. فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. یہ ہم اہل پاکستان کے لیے یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ ہم نے بھی پاکستان لیا تھا اسی دعوے کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جس حساب سے پاکستان ہمیں ملا ہے وہ تمدن اور سیاست کے کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا. پھر وہی بات ہے، فینظر کیف تعملون، پھر اب اللہ دیکھے گا کہ تم کرتے کیا ہو. اس کے بعد بہت سی اب چونکہ وقت نہیں ہے ان کے جو حالات و واقعات ہیں ان میں جو اہم ترین ہے میرے نزدیک وہ ایک تو وہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بار بار جو حاضری ہو رہی تھی کوہ طور پر اور مخاطبہ الہی سے مشرف ہو رہے تھے تو انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر یہ استدعا کی کہ پروردگار مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک، جب ہمارے معینہ وقت پر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور پروردگار نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے یہ عرض کیا پروردگار ذرا مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا اس پہاڑ کی طرف نظر جماؤ، اگر وہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو سمجھ لینا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو وہ پہاڑ دب کر پھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو دور سے اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے ان پر بھی اتنا اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب انہیں افاقہ ہوا اس بے ہوشی سے تو انہوں نے عرض کیا پروردگار تو پاک ہے، میں اپنی وہ درخواست اور استدعا واپس لیتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اس کے بعد جو میں چاہوں گا تھوڑا سا جو وقت رہ گیا اس میں ذکر کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی قوم جو مبتلا ہوئی بدترین شرک میں، گوسالہ پرستی کا شرک، حضرت موسیٰ جب واپس آئے اور انہوں نے اظہار ناراضگی فرمایا اور تاریخ انسانی کا میرے نزدیک سب سے بڑا پرج اس موقع پر ہوا ہے، ہزاروں وہ یہودی قتل کیے گئے ہیں کہ جو اس شرک کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کے جو مشرکین تھے ان کو انہی کے قبیلے کے جو مومنین تھے جو اس جرم میں ملوث نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں قتل کیا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے 70 سرکردہ افراد ان میں سے چن کر لیے اور ساتھ چل کر کوہ طور پر حاضر ہو کر اجتماعی استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے کے لیے کہ ہمارا یہ اجتماعی ظلم جو جرم تھا اس پر ہمیں بخش دیا جائے، وہ واقعہ جو آ رہا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، طے کر دے کہ ہمیں بھلائی ملتی رہے گی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، ہدایت اخذ کرتے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو میں جس پر چاہوں گا نازل کروں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، باقی اپنی خاص رحمت جو ہے وہ میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو ایمان لائیں گے ہمارے اس رسول نبی امی پر کہ جس کی پیشین گوئیں وہ لکھی ہوئی پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف، وہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے، انہیں نیکی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، انہیں برائی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے تمام حلال چیزوں کو، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر تمام جو ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام ٹھہرائیں گے، ویضع عنہم اسرهم والاغلال التی کانت علیہم، اور ان پر سے وہ بوجھ اور وہ توق جو ان کے اوپر پڑے ہوں گے ان سے ان کو نجات دیں گے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں ان تمام شرائط پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ اور انہی چیزوں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا کتاب کا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق مسلمانوں پر در حقیقت اس آیت کے اس آخری ٹکڑے کے ان الفاظ ہی پر مبنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئندہ 4 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ اعراف کے بقیہ 5 رکوع جو رہ گئے ہیں وہ سنیں گے۔ 20 رکوع کا آغاز ہوتا ہے اسی مضمون کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، کہ جس پر 19 رکوع ختم ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان پر ان کی مدد کریں گے اور اس روشنی کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کی جائے گی، وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو اس کے تسلسل میں اب یہ حضور سے کہلوایا جا رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو، میں ہوں اللہ کا رسول تمہارے طرف، تم سب کی طرف، یعنی پوری بنی نوع آدم کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول نبی امی پر جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اس کی کلمات کی تصدیق کرتا ہے، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت کی راہ پر گامزن ہو سکو۔ 21 رکوع میں واقعہ بیان ہوا ہے اصحاب سبت کا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا ساحل پر، یہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے جہاں سے کہ 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، عرب اسرائیل جنگ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں ہفتے کے روز ہر قسم کا کاروبار، دنیاوی کوئی بھی مشغولیت و مصروفیت مطلقاً حرام تھی۔ وہاں کچھ لوگوں نے جن کا پیشہ ماہی گیری تھا، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت ہوتی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے احساس دیا ہوا حیوانات کو بھی، تو مچھلیوں کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہفتے کا دن ایسا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، لہذا وہ اٹکیلیاں کرتی ہوئی آتی تھی۔ تو اس سے جو آزمائش ہوئی ان کے امتحان کی، تو انہوں نے ہیلے کا راستہ اختیار کیا کہ جمعے کے روز وہ بڑے بڑے گڑھے کھود کر اور سمندر کا پانی اس میں لے آتے تھے، مچھلیاں ان کے ساتھ ہی آ جاتی تھیں، اور پھر جا کر اتوار کے روز ان کو وہ پکڑ لیتے تھے، بلکہ ہفتے کے روز یہ کام کرتے تھے اور پکڑتے نہیں تھے مچھلیوں کو، اتوار کے روز جا کر پکڑ لیتے تھے۔ تو اس طرح جو اس حکم کی روح تھی وہ تو ختم ہوئی، البتہ یہ کہ قانون کا انہوں نے قصبہ جو ہے وہ لگائے رکھا، اس پر انہیں بہت سخت عذاب ہوا اور 3 گروہوں میں لوگ بٹ گئے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو اس جرم میں خود شریک تھے، ایک وہ تھے جو شریک تو نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، اور ایک وہ تھے کہ جو انہیں روکتے تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو بچا لیا کہ جو روکتے تھے، اور جو لوگ اس کے اندر مبتلا تھے ان کو ہم نے سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، مس کر دیا گیا، بندروں کی شکلیں بنا دی گئی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل بحر پر واقع تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کر رہے تھے، اِسْتَاتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جبکہ ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھیں اٹکیلیاں کرتی ہوئی اس دن جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمْ، اور اللہ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ سبت کے دن تو وہ آتی تھی اور بقیہ دنوں میں وہ نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ، ایسا ہی ہوا، نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ ایک ہماری آزمائش تھی کہ جس میں ہم نے ان کو مبتلا کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جبکہ کہا ان میں سے گروہ نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں ان کو نصیحت کر رہے ہو، یہ لوگ تو اب ہلاک ہو کر رہیں گے، اللہ انہیں ہلاک ہی کرے گا، اور معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں کوئی اور شدید عذاب جو ہے اس میں مبتلا کرے گا۔ قالوا معذرتا الى ربکم ولعلہم یتقون، یہ ٹکڑا جو ہے یہ بہت اہم ہے، ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ماحول اتنا بگڑ جائے کہ اصلاح کی کوئی توقع نہ رہے، پھر بھی اہل حق کا کام یہ ہے کہ اصلاح کے لیے کوشاں رہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہیں، تاکہ نمبر ایک تو معذرتن الى ربکم، ایک تو یہ کہ اللہ کے ہاتھ تو جا کر عذر پیش کر سکے کہ پروردگار ہم تو صحیح بات کہتے رہے، غلط بات سے لوگوں کو روکتے رہے، اور دوسرے یہ لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی کی روش اختیار کر ہی لے۔ آخر کیسے یہ معلوم ہو گیا کسی کو کہ کوئی مان کر نہیں دے گا، کیا عجب کہ کسی کے دل میں بات اتر ہی جائے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جب انہوں نے بھلا دیا اس ساری نصیحت کو، تو ہم نے نجات دی انہیں جو انہیں روکتے تھے اس برے کام سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ غلط روش اختیار کی تھی ایک بہت ہی دردناک عذاب سے ان کی اس فاسقانہ روش کی پاداش میں. یہاں دو گروہوں کے بارے میں تو قرآن نے صاف بتا دیا، روکنے والے بچا لیے گئے جو اس جرم میں مبتلا تھے، انہیں عذاب نے آ پکڑا. درمیانی لوگوں کے بارے میں اگرچہ سکوت اختیار کیا کہ جو نہ تو روکنے والے تھے نہ وہ اس جرم میں خود ملوث تھے، لیکن عام طور پر مفسرین کا ادھر ہی رجحان ہے کہ وہ بھی شامل کیے گئے انہی لوگوں کے ساتھ کہ جو اس جرم میں بالفعل ملوث تھے، اس لیے کہ ان کی خاموشی بھی در حقیقت گویا کہ ایک طریقے سے وہ الخاموشی نیم رضا جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس جرم کے اندر شرکت کے مترادف تھی. 21 رکوع میں ایک اور آیت آئے گی جو بہت اہم ہے، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. رسولوں کے بعد ان کی امتوں میں جو ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پڑے تو رہتے ہیں دنیا کی زندگی ہی کی طرف، ساری بھاگ دوڑ، ياخذون عرض هذا الادنى، اس دنیا کی زندگی کے ساز و سامان حاصل کرنا یہی ان کی پوری زندگی کا اصل حاصل، اسی کے لیے بھاگ دوڑ. ويقولون سيغفر لنا، لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا، وہ بڑا غفار ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے. یہ وہ طرز عمل ہے کہ جس میں اکثر مسلمان امتیں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے. اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے ایک واقعہ جو عہد الست کا واقعہ ہے، اس کا ذکر ہے 22 رکوع میں، کہ تمام ذریت بنی آدم کو اللہ تعالی نے جبا کیا. ظاہر بات ہے کہ یہ عالم ارواح کا واقعہ ہی ہو سکتا ہے کہ جہاں ان سب سے عہد لیا گیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، تو تمام نسل انسانی آدم سے لے کر آخری انسان تک یہ سب وہاں موجود تھے، یعنی عالم ارواح میں، ارواح کی شکل میں. ان سے اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. الستو بربکم قالوا بلا، شہیدنا، ہم اس پر گواہ ہیں. یہ بات سورہ اعراف میں نقل کر کے فرمائی گئی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہمیں تو ان باتوں کا علم نہیں تھا، اور یا یہ کہو، او تقولوا، یا تم کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتا من بعدہم فتہلکنا بما فعل المبطلون، کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کی روش اختیار کی تھی، ہم تو ان کی پیروی کرتے رہے، لہذا ہم پر تو کوئی اصل میں جو سزا کے مستحق تو ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم تو ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اس عہد الست کو اصل دلیل کی حیثیت سے سامنے پیش فرمائے گا کہ تم جب اس دنیا میں گئے ہو تو مجھ سے یہ عہد کر کے گئے تھے، یہ توحید کا قول و قرار ازل میں تم سے ہوا تھا، اس کی بنا پر ہر شخص جو ہے نسل آدم کا وہ ذمہ دار ہے اور جواب دہ. اب میں صرف آخری ہی بیان کر سکتا ہوں آیات. فرمایا قل لا املک، یہ 23 رکوع کی آخری آیات ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، لوگوں میں اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا. یہ کلمہ توحید کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو میں تو خیر جمع کر لیتا، پھر مجھے کوئی تکلیف، وما مسنی سو، اور مجھے پھر کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی. ظاہر بات ہے کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اسے گردن پہنچے، تکلیف پہنچے. تو معلوم ہوا میں ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، وہ پیغام جو آیا ہے میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. باقی یہ کہ نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ مجھے کوئی قدرت اور اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدائی اختیار مل گیا ہے. ان انا الا نذیر و بشیر لقومی یومنون، میری اصل حیثیت تو بس یہ ہے کہ میں نذیر ہوں اور بشیر ہوں، خبردار کر دینے والا، بشارت دینے والا ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہوں. اختتام پہ فرمایا گیا خذ العفو، اے نبی عفو کو اپنے ہاتھ میں لیجئے، یعنی آپ کی روش رہنی چاہیے لوگوں کو معاف کرنے کی. وامر بالمعروف وامر بالعرف، اور جو نیکی اور خیر کی بات ہے اس کا حکم دیتے رہیے. وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض فرمائیے، اگر وہ آپ کے درپے بھی ہوں تو ان سے الجھیے نہیں. وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی چھوت لگ ہی جائے، آخر انسان کو کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی انسان جو ہے جوش میں آ جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہو تو یہ سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے تمہیں ایک تھوکا لگایا جا رہا ہے، تمہیں ایک چھوت لگ رہی ہے. فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ سمیع علیم، وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. اور آخر میں آیت پڑھیے گا، سنیے گا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اب جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے کان لگا کر اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون، واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا، اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے جی میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، ودون الجہر من القول، اور بلند آواز سے نہیں بلکہ جی ہی جی میں، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا خفیہ، اب اندر ہی اندر، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، ولا تکن من الغافلین، اور غفلت والوں میں سے نہ ہونا. اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد اٹھ کر سورہ انفال کی ایک آیت پڑھ کر پھر رکوع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز آئندہ 8 رکعتوں میں پوری سورہ انفال پڑھی جائے گی. یہ سورہ مبارکہ جو 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی مسلسل اور مربوط خطبہ ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ بقرہ کے فوراً بعد سورہ انفال کو آنا چاہیے، لیکن ترتیب مصحف میں سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، جس میں غزوہ احد کا ذکر ہے. غزوہ احد جو ہے وہ شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا، غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری میں. تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے مسئلے سے کہ جو جنگ کے بعد پیدا ہو گیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو مال غنیمت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا. عرب میں اس سے پہلے یہ رواج تھا کہ جو شخص بھی دشمن کی کوئی چیز اپنے قبضے میں لے لیتا تھا وہ اسی کی شمار ہوتی تھی. لہذا مال غنیمت کے بارے میں اس طرح کا باہمی اختلاف جو ہے وہ مسلمانوں کے مابین بھی پیدا ہوا، یہ کس کا حق ہے. تو پہلی ہی آیت میں اس کے سلسلے میں ایک بنیادی بات کہی گئی کہ جس نے اس سارے جھگڑے کی جڑ کاٹ دی. یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے اس مال غنیمت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ یہ کس کا حق ہے. تو جواب یہ دلوایا گیا، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت تو کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. یہ جنگ تم نے نہیں جیتی ہے بلکہ اللہ نے مدد کی ہے تمہاری، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. تو جو بھی کچھ ہے اس میں مال غنیمت ملا ہے وہ تم سمجھ لو کہ کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے مابین حالات اور معاملات اور تعلقات کو درست کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو اگر تم واقعتاً مومن ہو. اس کے بعد جو 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں پھر اس کا جو قانون ہے بعد میں بیان کیا گیا، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جان لو کہ جو بھی کچھ تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا ہے، خواہ وہ کوئی بھی شے ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اس میں سے 5واں حصہ. خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اللہ اس کے رسول کے معنی بھی کیا ہیں، ذی القربى واليتامى والمساكين، یتیموں مسکینوں قرابت داروں کا یہ حق ہے. اور باقی جو ہے 4 حصے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے، وہ پورا قانون یہاں نہیں آیا ہے. باقی چیز وہ ہے جو حضور نے طے کی کہ جو پیدل ہے اسے اکیلا حصہ ملے گا اور جو سوار ہے اسے دوہرا حصہ ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی سواری کو بھی مینٹین کیا ہے. تو یہ قانون ہے کہ جو پھر ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا. سورہ انفال کے شروع میں اور اس کے اختتام پر ایمان کی 2 کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے. میں اسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ اول سے آخر تک مربوط ہے اور ایک ہی خطبے کی شکل میں یہ نازل ہوا ہے. چنانچہ شروع میں تو آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ایمان کی کچھ کیفیات وہ ہیں کہ جو انفرادی شخصیت میں، انسان کی سیرت و کردار میں، اس کے باطن میں جو پیدا ہونے چاہیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہوں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں صرف کریں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل سچے اور پکے مومن ہیں، لہم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات بلند بھی ہیں اور مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ اب یہ ایمان کی کیفیات کا ایک حصہ تھا جو یہاں بیان ہوا۔ آخری حصے کے لیے دیکھیے، یہ آیت نمبر 74 ہے بالکل اختتام پر، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ کہ جنہوں جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی مہاجرین و انصار اللہ کی راہ میں جہاد میں دونوں مشترک ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ لوگ کہ جو سچے اور پکے مومن ہیں، لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت بھی ہے رزق کریم بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان دونوں آیات کو آپ جمع کریں گے تو یہ ہے ایمان حقیقی کی کیفیات، کہ ایک طرف انفرادی زندگی میں وہ کیفیات ہو جو شروع میں بیان ہوئی، اور پھر ان کا مجاہدہ فی سبیل اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جان اور مال کا کھپانا، یہ کیفیت بھی موجود ہو۔ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں گی تو گویا کہ اصلی اور حقیقی ایمان جو ہے اس کی تمام کیفیات پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر شروع کی طرف آئیے تو غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہوا، کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور اہل ایمان میں سے ایک گروہ تو کچھ اس پر کچھ ناگواری محسوس کر رہا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جان کا رسک لینا اور ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں نکل آنا، وقتی طور پر یقیناً کچھ نہ کچھ انسانی نفس کے اندر اس کے بارے میں ایک کشمکش ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کے دلوں میں وہ کشمکش پیدا ہوئی ہوگی جس کا یہاں ذکر کر دیا گیا۔ خاص طور پر ذکر کیا گیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، حضور نے جو مشاورت کی تھی اس میں اسی آیت کے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہلے بتا دیا تھا وہ وحی خفی ہوگی جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہاں اس کی توثیق ہو رہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہوں میں سے ایک کے بارے میں تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس پر غلبہ دے گا، ایک تو لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک وہ جو مال تجارت سے لدا پھدا قافلہ ہے وہ شام سے آ رہا ہے شمال سے، تو بتاؤ کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر تمہیں ضرور غلبہ عطا فرما دے گا۔ اس وقت کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا وَتَبَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ ادھر چلے جدھر کانٹا بھی چبنے کا امکان نہیں ہے، صرف 50 ان کے ساتھ محافظ ہیں، آسانی سے ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ تو چاہتا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس موقع پر بالکل جدا ہو جائے، اور وہ اسی شکل میں ہو سکتا تھا اگر مسلمانوں کو ایک کھلی فتح حاصل ہوتی اس لشکر کے مقابلے میں، اگر وہ 50 سواروں کے اوپر اور محافظوں پر جا کر کوئی فتح حاصل کر بھی لیتے تو یہ کوئی ایسی بات نہ ہوتی چونکا دینے والی اور ایسی نمایاں فتح نہ ہوتی۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا بالکل واضح ہو جائے، باطل کا باطل ہونا بالکل نکھر جائے، کہ 313 نہتے جو ہے وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس غرق آہن لوگوں پر اگر وہ فتح حاصل کر لیں، تو اللہ کچھ اور چاہتا تھا لیکن یہ لوگ جو ہے ان کے دلوں میں کچھ اور باتیں تھیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے جب یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو تم اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرو اور میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فضربوا فوق الاعناق، تو گردنوں کے اوپر بھی وار کرو، وضربوا منہم کل بنان، اور ان کی ایک ایک پور کو توڑو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اہل ایمان جب بھی کبھی تمہارا مقابلہ پیش آئے کافروں سے تو پھر ان کو پیٹ ہرگز مت دکھاؤ، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی بھی ان کو اپنی پیٹ دکھا دے گا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه، سوائے دو کیفیات کے، ایک تو یہ کہ جنگ ہی کا پیترا بدلنے کے انداز میں ادھر سے ادھر جس طریقے سے شفٹنگ ہوتی ہے، کوئی ایسی اگر چال ہو جنگی اور اس میں کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹانا پڑے تو بات دوسری ہے، یا یہ کہ اپنی اصل قوت کی طرف لوٹ کر آنا تاکہ اثر نو طاقت حاصل کر کے پھر حملہ کریں، یہ دونوں شکلیں تو جائز ہیں. یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ریٹریٹ تو ہو، لیکن ریٹریٹ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ریٹریٹ ہو اور اس میں وہ بھگدڑ والا معاملہ نہ ہو، پسپائی بھی ہو تو کسی نظم کے ساتھ ہو، تو اس حد تک تو معاف ہے. لیکن اگر جان بچانے کے لیے بھاگ جانا ہو اور بھگدڑ مچ جائے تو فرمایا کہ پھر تو یہ ہے کہ الافیت فقط با بغضب من اللہ و ماواہ جہنم و بئس المصیر. اگر کوئی جان بچا کر بھاگا ہے اور بھگدڑ مچ گئی تو جان لو کہ پھر اللہ کا غضب لے کر لوٹیں گے اور وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس جنگ کے بارے میں ایک جامع تبصرہ جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. یہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. یہ 70 سرکردہ افراد جو ان کے مارے گئے، یہ کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے. وہی بات جو میں پاکستان کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کا قیام کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مشیت تھی جو پوری ہوئی. اسی طریقے سے یہاں فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا، یہ تو اللہ نے قتل کیا. اور اے نبی، آپ نے جو ایک مٹھی بھر کر پھینکی تھی کنکریوں کی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. آگے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول جب تمہیں پکار رہا ہو اور تم سن رہے ہو تو کہیں روگردانی نہ کرو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ رسول کا کوئی حکم تم تک پہنچے نہ، تو اگر کوئی خطا ہو جائے تو بات اور ہے، لیکن یہ کہ رسول کی پکار سننے کے بعد پیٹھ موڑ لینا، یہ تو گویا کہ کفر ہو جائے گا. آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ جو تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں زندگی حیات جاودہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور جان لو کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین. یعنی آج جو حقیقت منکشف ہوئی، جو سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا، نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ. اگر انسان حقیقت کو حقیقت جان کر پھر اس کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ذہنیت کو بس کر دیتے ہیں، اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی. اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی پکار سن کر بھی تم پیٹھ دکھا دو گے تو جان لو کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ حائل ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دلوں کے مابین. یعنی یہ کہ قانون خداوندی جو ہے وہ ایسا تم پر لاگو ہوگا کہ پھر تمہارے دلوں تک وہ حق کی بات پہنچ ہی نہ پائے گی. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور ڈرو اس فتنے سے کہ پھر جو صرف انہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا کہ جو مجرم ہوتے ہیں، بلکہ پھر گندم کے ساتھ گھن بھی پس جایا کرتی. پانچویں رکوع میں وہ آیت آئے گی جو ہماری تقریروں میں اور دروس میں بہت مرتبہ دہرائی جاتی ہے، کہ یہ قتال کا سلسلہ جو شروع ہو گیا غزوہ بدر سے، تو اب ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ اب یہ ختم کب ہوگا، یہ تلوار اب نیام میں کب جائے گی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اب یہ جنگ جاری رہے گی، تمہیں یہ قتال کا اب یہ مرحلہ جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے جب تک کہ فتنہ اور فساد اور بغاوت جو ہے اللہ کے خلاف وہ بالکل فروغ نہ ہو جائے، اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پھر اگر وہ بعد آ جائے تو پھر جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. چھٹے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اہل ایمان، جب بھی تمہارا کسی لشکر سے کوئی مڈبھیر ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو ایک تو یہ کہ ثابت قدم رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا. اور آپس میں جھگڑو نہیں. ڈسپلن کی خلاف ورزی، کہ ایک حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی من مانی تعویلیں ہو رہی ہیں، اس کی پابندی نہیں ہو رہی ہے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تو تم خود ڈھیلے پڑ جاؤ گے. اگر تم نے یہ تمہارا ڈسپلن ڈھیلا ہوا تو تمہارے اعصاب بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، اور پھر تمہارا جو روب ہے وہ ختم ہو جائے گا. تذہب علی حکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اور صبر کی روش اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اذ یقول المنافقون. یہ ساتویں رکوع کی پہلی آیت ہے. یاد کرو جبکہ منافقین یہ کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کی تو مت مار دی ہے ان کے دین نے. یعنی یہ بے سر و سامان 313، یہ قریش کی سب سے بڑی جمعیت 1000، جن کا بہت بڑا رسالہ بھی ہے، یہاں کل ایک گھوڑا ہے اور دو اونٹ پورے لشکر کے اندر، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور ادھر لشکر جو ہے کافی بڑا، تو یہ جو ہے ان کی مت ماری گئی ہے، ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہی ہے، ان کے دین نے ان کے حواس کھو دیے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو کوئی اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. ایک آیت جو آئی ہے 7ویں رکوع کے آخر میں، وہ بھی بہت اہم ہے، ایک مستقل قانون ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو معاہدے کو ختم کیے بغیر اس قوم کے خلاف کوئی اقدام کرنا یہ دیانت اور امانت کے خلاف ہے. فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو کہ وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا کریں گے، فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا، تو وہ معاہدہ ان کی طرف پھینک دو بالکل علی الاعلان. یہ نہیں کہ معاہدہ بھی ہے اوپر ہی اوپر اور نیچے سے ریشہ دوانی بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. ہمارے ہاں تو یہ معاملہ صرف اغیار کے ساتھ نہیں ہے، یہ خود اپنوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں پورے 36 سالوں کے دوران وہ آپ کو معلوم ہے. تو یہ چیز جو ہے بڑا ہی گھٹیا کردار ہے. کوئی معاہدہ دشمن سے بھی اگر ہوا ہے تو اس کی پوری پابندی ہونی چاہیے، اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ دشمن اسے غلط طور پر استعمال کر رہا ہے تو معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو اور پھر کھلم کھلا اقدام کرو جو تمہیں کرنا ہے. ایک آیت 8ویں رکوع کی بھی بہت اہم ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ توکل کے یہ معنی ہے کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، بلکہ توکل تو کرو اللہ پر، لیکن یہ کہ پورا اہتمام، پوری تیاری، ساز و سامان کی فراہمی، اسلحہ کے لیے جو کچھ بھی تمہارے حد امکان میں ہے اس کا کر گزرنا فرض ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور تم تیاری کرو اور ساز و سامان فراہم کرو جو بھی حد استطاعت میں ہو، قوت اور جو گھوڑے اس زمانے میں، چونکہ یہ بہت اہم ایک جنگی ضرورت تھی کہ تم ان کو باندھ کر رکھو، تمہارے پاس کھڑے نظر آئے کہ ہاں گھوڑے ان کے پاس تیار ہیں. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ ساز و سامان کی موجودگی جو ہے اس سے بھی جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان پر ایک خوف طاری رہے گا کہ یہ لوگ بے سر و سامان نہیں ہیں. اگرچہ اس سر و سامان پر تمہارا توکل نہیں ہونا چاہیے، تمہارا توکل جو ہے وہ کلیتاً اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. 8ویں رکوع کے آخر میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور 9ویں رکوع کے شروع میں آیت ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے لیے تو صرف اللہ کافی ہے، اور جو آپ کے متبعین ہیں اہل ایمان یہ آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کی فتح و نصرت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جو بھی اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں ان کی اس رفاقت کو غنیمت سمجھیے. اور فرمایا اے نبی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تحریض کے ہی یوں سمجھیے کہ حرص اور حرز، تحریض ہے کسی کو حرص دلانا اور تحریض ہے ابھارنا، جذبات جو ہے اس کو ابھارنا. اے نبی اہل ایمان کے جذبات کو جنگ کی طرف ابھاریے اور ان کو جنگ کے لیے آمادہ کیجئے. اس کے علاوہ اس 9ویں رکوع کے آخر میں وہ واقعہ بھی آئے گا کہ جو اسیر تھے، اسیران بدر تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالی کی حکمت تو یہ تھی کہ جب تک کہ یہ پوری طریقے سے کفر اور شرک کا سر کچلا نہ جائے اس وقت تک جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرنے کا مرحلہ نہیں آتا، لیکن بعض صحابہ کے مشورے سے اور خود حضور نے اپنے شفقت اور رحمت جو آپ کی طبیعت میں تھی اس کی وجہ سے ان اسیران بدر کو وہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا جو فیصلہ کیا اس پر گرفت آئی ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ زمین میں اچھی طریقے سے سر نہ کچل دیا جائے. تو ابھی تو پہلی جنگ ہوئی تھی، کفر کا سر نہیں کچلا گیا تھا، اب جن کو چھوڑ دیا جائے گا یہ دوبارہ جا کر پھر آئیں گے اور پھر دشمن کفار کی طرف سے آ کر لڑیں گے. تو یہ گویا کہ اس حکمت کے خلاف ایک بات ہوئی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم سری نہیں تھا لہذا جو فیصلہ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں معافی بھی دے دی گئی. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے مال غنیمت یا یہ ان اسیروں کا فدیہ، اب اس کو حلال اور طیب طریقے پر کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.